الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بے پناہ مبارکباد کے آپ حضرات مستحق ہیں کہ آپ حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی تعلیمات سے استفادہ کرنے کے لیے بے پناہ مصروفیتوں کے ماحول کے باوجود آپ وقت نکال کر ہفتواری اجتماع میں شریک ہوتے ہیں، مدینے کی سیر کرتے ہیں، یہ کتنا بڑا میرے سرکار کا آپ اور ہم سب پر کرم ہے کہ ہر ہفتے تو کوئی مدینے جا نہیں سکتا، لیکن تصور میں میرے سرکار ہر ہفتے اپنے سنیری جالیوں کے سامنے حاضری کی سعادت عطا فرما دیتے ہیں، اور یقیناً دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر اس اجتماع میں آنے والے لوگ جب اپنی ضروریات کے پیش نظر کہیں جاب کی غرض سے، تجارت کی غرض سے دنیا کے دوسرے ملکوں یا شہروں میں چلے جاتے ہیں، اور جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو برجستہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آج بھی مرکز کا ہفتہ واری اجتماع یہاں پر بہت یاد آتا ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو یہاں رہتے تھے اور ہفتہ واری اجتماع میں شریک ہوتے تھے، تو ہفتہ واری اجتماع میں شرکت کے بعد ان کے دلوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت اور دین کی محبت تو پیدا ہوتی تھی، لیکن شہر کے ماحول کی وجہ سے ان کو اس کی قدر کا احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن جب یہاں سے وہ کسی ایسے ماحول کی طرف جاتے ہیں جہاں ایسا دینی ماحول انہیں میسر نہیں آتا تو وہ روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ماحول کتنا اچھا تھا جس ماحول میں بیٹھتے ہی مدینے کی یاد آ جایا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل تک ایسا بھی تھا کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے کی حیثیت سے، جیسے آج یہ ننھے سے بچے آگے بیٹھے ہیں، ان کی عمر کے لوگ اجتماع میں شریک ہوتے تھے، اور آج ماشاءاللہ وہ جوان ہو گئے، ان کے گھر بچے بھی ہو گئے، تو آج بھی بچپنے میں اجتماع میں آنے کا اثر ان کے دل و دماغ پر اس طریقے سے موجود ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مدینے والے کی نعتیں بھی سناتے ہیں، درود شریف کا پابند بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور جتنی سنتیں انہوں نے یہاں پر سیکھی ہیں وہ بچوں کو یاد کرانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. آج کے دور میں یہ ہفتواری اجتماع اور یہ دینی اجتماع، یہ اسلام کے تحفظ و بقا کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے بے پناہ ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلو تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے پورا ماحول گناہوں کا بن چکا ہے، نہ کہیں نگاہیں محفوظ رہتی ہیں، نہ کہیں خیالات محفوظ رہتے ہیں، نہ کہیں دل و دماغ محفوظ رہتا ہے. ایسے عالم کے اندر آدمی تصورات گناہ کی وجہ سے بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ ہفتواری اجتماع میں آتا ہے تو ایک ہفتے بھر کے اجتماع کے ہفتے میں ایک بار کے اجتماع میں شرکت کے بعد اس کے دل میں قدرتی طور پر گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے، اپنے آپ کو پرفیکٹ رکھنے کی کوشش کرے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ میں سے بیشتر اشخاص الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر اپنی نظر جمائے ہوئے ہوں گے اور حالات کی طرف نظر بھی ہوگی. آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے. ابھی دو روز پہلے کی بات ہے کہ اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا عمان کے کیپیٹل مسقط میں ایک زبردست طوفان آیا جس کی وجہ سے لاکھوں کا نقصان، کروڑوں کا نقصان، اور ہزاروں انسان جو ہے وہ بے گھر ہو چکے گئیں، اور عالیشان عمارتوں کو اگر دیکھا جائے تو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ طوفانوں کا سلسلہ، یہ زلزلوں کا سلسلہ، یہ زمینی اور آسمانی بلاؤں کے نزول کا سلسلہ اب آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. گلوبل وارمنگ کا معاملہ اگر ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں یہ تو نظروں سے گزر چکی ہیں، اب غالباً بڑی بڑی نشانیوں کے آنے کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسے عالم کے اندر امت مسلمہ کو قرآن مقدس کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور قیامت کے متعلق غور بھی کرنا چاہیے. میں نے جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں پروردگار جل جلالہ زمین میں جو چیزیں موجود ہیں ان ساری چیزوں کے حوالے سے، اور آسمان میں جو چیزیں موجود ہیں ان ساری چیزوں کے حوالے سے پروردگار جل جلالہ نے فنا ہو جانے کا اعلان فرمایا، کل من علیہا فان، جو کچھ زمین پر ہے وہ سب فنا ہو جائے گی، جو کچھ ذی روح ہیں سب فنا ہو جائیں گے، جو چیز زمین و آسمان کے اندر ہے ان سب کو فنا ہے، یہ کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں یہ جتنی بھی زمینیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، آسمانوں میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے کریم کا جب حکم ہوگا تو اس کے ایک حکم پر ساری چیزیں فنا کے گھاٹ اتار دی جائیں گی. حد تو یہ ہے کہ بلند قامت یہ پہاڑ جو ہماری نگاہوں کے سامنے نظر آتے ہیں، جو دیو قامت پہاڑ ہیں جنہیں بے شمار انسان مل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے، لیکن جب قیامت واقع ہونی ہوگی اس وقت جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو یہ دیو قیمت قامت پہاڑ جو ہے یہ کاپوس کی طرح، روئی کی طرح اٹھیں گے اور روئی کی طرح اٹھ کر کے غباری کے اندر تبدیل ہو جائیں گے. آپ اندازہ لگائیے اتنے بلند قامت پہاڑ روئی کی طرح ہو کر کے اڑ جائیں گے. یہ میرے کریم کی طاقت، میرے کریم کی قوت، جب وہ چاہے جسے چاہے فنا کے گھاٹ اتار دے، اس کی ملکیت ہے، ساری چیزیں اسی کی ہیں، زمین بھی اسی کی ہے، آسمان بھی اسی کا ہے، چاند بھی اسی کا ہے، سورج بھی اسی کا ہے، ساری کائنات اسی کی ہے، جب وہ چاہے، جسے چاہے، جس طریقے سے چاہے فنا کے گھاٹ اتار دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ تو تھی کہ اللہ کے برگزیدہ بندے ان فنا ہو جانے والی چیزوں سے محبت نہیں فرماتے تھے، ان کی توجہ کا مرکز یہ دنیا نہیں ہوا کرتی تھی، وہ دنیا حاصل کرتے تھے، دنیا کو کمانے کی کوشش کرتے تھے، دنیا کو پانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ان کا عالم یہ تھا کہ دنیا سے اپنا تعلق ضرورت کے مطابق رکھتے تھے، ضرورت سے زائد نہیں رکھتے تھے، دنیا حاصل کرتے تھے لیکن دنیا سے دل نہیں لگاتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا ساتھ چھوڑ دے گی، یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا عمان کی سرزمین پر چند لمحوں کے اندر آنے والا طوفان شہر کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر گیا، عالی شان عمارتوں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر گیا، بے شمار انسان جو جینے کے لیے اپنے منصوبے بنا رہے تھے ان کے منصوبے وہیں کے وہیں دھرے کے دھرے رہ گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گویا میرا پروردگار یہ اعلان کر رہا ہے، میرے بندو، میں جب چاہوں، جیسے چاہوں، جس طرح چاہوں کائنات کو سمیٹ بھی دوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اتنی حسین کائنات اس نے سجائی، جب اس طرح سے اس نے زمین پیدا فرمائی، آسمان پیدا فرمائے، انسانوں کو عقل سلیم عطا فرمائی، انسانوں کو قوت عطا فرمائی، انسانوں کو محنت کا جذبہ عطا فرمایا، انسانوں کو فن سے آراستہ فرمایا، انسانوں کو چیزوں کے ایجاد کی صلاحیت عطا فرمائی، انسانوں کو زمین کو مسخر کرنے کی قوت و صلاحیت سے اس نے نوازا، تو اے میرے پروردگار، تو انسان سے چیزوں کو بنواتا بھی ہے اور پھر ایک حکم کے ذریعے ساری چیزوں کو مٹا بھی دیتا ہے۔ اے میرے پروردگار، آخر یہ تو بتا، جب تجھے مٹانا تھا تو بنایا کیوں، اور بنایا تو مٹاتا کیوں ہے؟ انسان کو اس نے پیدا کیا، غذائیں عطا فرمائی، رہنے کے لیے زمین، مکان، پینے کے لیے پانی، جینے کے لیے ہوا، کھانے کے لیے غذا، یہ ساری چیزیں اس نے عطا فرمائی۔ انسان بڑا ہوا، اس کی عمر 60 سے کراس کی، اکثر انسان 60 کے بعد ان کے پیر لڑکھڑانے شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد موت کی وادیوں سے وہ گزرتے نظر آتے ہیں۔ اے میرے مولا، اپنے بندوں کو اتنا کھلا پلا کر زندگی تو عطا کرتا ہے، پھر مارتا کیوں ہے؟ اور مارنا تھا تو پھر یہ کائنات ان کے لیے سجائی کیوں، ساری نعمتیں عطا کیوں فرمائی؟ بس اسے آج سمجھ لو، اسے سمجھ لو گے، مولا کی طرف توجہ ہو جائے گی اور پھر اس کی محبت کا چراغ اس طرح سے سینے میں روشن ہو جائے گا کہ پھر جینا بھی اس کے لیے ہوگا اور مرنا بھی اسی کے لیے ہوگا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی پہلے نہیں عطا فرمائی، موت پہلے عطا فرمائی، کنتم امواتا، موت پہلے پیدا فرمائی، تم مردہ تھے، فاحیاکم، میں نے تم کو زندگی عطا فرمائی، ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تم کو موت عطا کی جائے گی، پھر تمہیں زندگی عطا کی جائے گی اور پھر تم پلٹ کر اسی کی طرف چلے جاؤ گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے پہلے موت کو پیدا فرمایا، اس کے بعد زندگی کو پیدا فرمایا، پہلے موت پیدا کی گئی، پھر زندگی پیدا کی گئی۔ آج کا مسلمان یہ تصور کرتا ہے کہ زندگی پہلے ہے اور موت بعد میں ہے، حقیقت یہ ہے کہ موت پہلے ہے اور زندگی بعد میں ہے۔ آج آپ محسوس کرتے ہوں گے، عالمی سطح پر انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا، انسانی زندگی سے زندگی کی لذتیں ختم ہو چکی ہیں، جینے کا انداز بدل چکا ہے، جی رہے ہیں، زندگی کاٹ رہے ہیں، ایام مکمل کر رہے ہیں، جب تک جسم کے اندر روح موجود ہے اپنی زندگی کو چلا رہے ہیں، لیکن مقصد زندگی سے انسان بالکل ناآشنا ہے۔ آئیے، قرآن نے کتنے بارے واضح لفظوں کے اندر موت و زندگی کے فلسفے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، رب ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملہ، تم یہ اگر تصور کرتے ہو کہ ہم نے یوں ہی موت پیدا کر دی، اگر یہ تصور کرتے ہو یوں ہی ہم نے تم کو زندگی عطا فرمائی، تو ایسا نہیں ہے. موت اور زندگی کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ میرے بندو میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں کون ہے جو سب سے اچھا عمل کرتا ہے. یہ آزمائش، یہ امتحان کے ہال کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دنیا ہمارے لیے دار الامتحان ہے، بڑی پرکشش ہو کر آتی ہے، بڑی سنور کر کے آتی ہے. انسان اس دنیا کی رنگریلیوں کے اندر گم ہو جاتا ہے، اسے یہ خیال تک نہیں رہتا کہ جس سے وہ محبت کر رہا ہے یہ دنیا اس کا ساتھ چھوڑ دے گی، یہ دنیا کسی غیر کی ہو جائے گی، اس دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے بلکہ اس کو فنا ہونا ہے، ہو کر کے یہ دنیا فنا رہے گی. اللہ والوں کی نظر کے اندر دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی. آج ایک تصور انسانی ذہنوں کے اندر ابھر رہا ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ جس کے پاس سرمایہ کی کثرت ہو وہ انسان نیک ہے، وہ انسان اچھا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں، آج تو لوگ پیر بھی ایسا تلاش کرتے ہیں کہ جس کی مریدی میں داخل ہونے کے بعد آدمی مالدار بن جائے. بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اگر کسی ایسے پیر سے وابستگی حاصل ہو گئی جس پیر کے دامن کو تھامنے کے بعد مال میں ترقی نہیں ہوئی، مکانات میسر نہیں ہوئے، تو آدمی سوچتا ہے یار اس کا پیر کتنا اچھا، جب سے اس نے ان کا دامن تھاما ہے مالا مال ہو گیا. اب تو عالم یہ ہو چکا ہے ہر چیز کو انسان دنیا سے توڑ رہی ہے، تو توڑ رہا ہے. یاد رکھو سرکار کی اس حدیث کو، زندگی کی آخری سانس تک اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے، اور جس سے محبت نہیں کرتا اسے بھی دنیا دیتا ہے، لیکن دین اسی کو عطا کرتا ہے جس سے وہ محبت فرماتا ہے. آج آپ دیکھیں معاشرے کا جائزہ لیں، اگر کوئی شخص سرمایہ کے اعتبار سے بے پناہ سرمایہ دار ہے، گناہ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، غصب کر رہا ہے، عیاشیاں کر رہا ہے، اور اس کی کوٹیاں، اس کے مکانات، اس کا سرمایہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے، تو انسان یہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح، میں نماز پڑھتا ہوں فاقہ کشی، نماز پڑھتا ہوں غربت کے چکی میں پیسا جا رہا ہوں، لیکن یہ شخص ہے کہ عیاشیاں کرتا ہے پھر بھی مال ہے اس کے پاس، اس کے گھر کوئی بیمار جلدی نہیں ہوتا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه واصحابه وبارك وسلم. ایک انسان گناہ کرنے کے بعد بیمار نہیں ہوتا، تو لوگ کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح، اس کے گھر نہ کوئی بیمار ہوتا ہے، نہ علاج و معالجے کا اسے ٹینشن ہوتا ہے، اس کے بچے بھی بیمار نہیں پڑتے، اس کے گھر میں دولت کی بھی کمی نہیں ہے، مال کی فراوانی ہے، جبکہ عیاشی کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، ناجائز کاروبار کر رہا ہے، لیکن خود کے حوالے سے انسان کہتا ہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ والوں کی صحبت بھی اختیار کرتا ہوں، روزانہ آستانوں پر حاضری بھی دیتا ہوں، میں تلاوت قرآن مقدس بھی کرتا ہوں، حرام سے دامن کو بچاتا ہوں، لیکن باوجود اس کے میری پوزیشن یہ ہے، صبح کھاتا ہوں تو شام کی فکر، بچوں کے ٹیوشن کے لیے فلاں ریلیف کیمپ کے اندر فلاں سوسائٹی کے پاس جا کر بچوں کی فیس کے لیے مجھے بھیک مانگنی پڑتی ہے، ان سے عاجزی کرنی پڑتی ہے، کوئی بیمار ہو جائے علاج و معالجے کے لیے مجھے رقم کے لیے جانا پڑتا ہے. ایک بڑی عجیب سی سہولت ہے اور نیکی کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے پاس دولت نہیں تو وہ انسان غمگین ہوتا ہے. ایسا ہی ایک مرتبہ صحابہ کے ذہن میں خیال پیدا ہوا، ایسا ہی خیال، کہ گناہ کرنے کے باوجود مال کی فراوانی کیوں؟ صحابہ نے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں معروضہ پیش کیا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، حسیا شعار ہے، اور اس کے باوجود اس کے پاس مال کی فراوانی ہے، اور ایک آدمی نیکی کر رہا ہے، پھر بھی قلیل روزی پر اس کو اکتفا کرنا پڑتا ہے، سرکار اس کے پیچھے کون سا راز ہے؟ اب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، غور سے سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، گناہ کرنے کے باوجود اگر کسی کے پاس تم مال و دولت کی کثرت دیکھو تو اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو۔ کوئی گناہ کر رہا ہے، اس کے بعد بھی اس پر انعام و اکرام کی بارش ہو رہی ہے، تو یہ اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ سرکار فرماتے ہیں ایسے کسی شخص کو دیکھو تو اللہ کی پناہ مانگو۔ اور پھر سرکار نے ایک آیت تلاوت فرمائی، فلما نسو ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتة فاذا هم مبلسون۔ جب آپ گنہگار کو دیکھیں گے، اس کے پاس بینک بیلنس بے پناہ ہے، مال و سر کی کثرت ہے، اگر وہ حرام کام کر رہا ہے اور کوئی جا کر کہے کہ یہ مت کرو یہ گناہ ہے، تو جھڑک دے گا آپ کو۔ یہ عمان اور مسقط میں جو طوفان آیا، ابھی کل ہی کی بات ہے، بنگلور میں میرا قیام ایسے گھر میں تھا، ایسے شخص کے مکان میں تھا جو شخص اتفاق سے مسقط ہی کے اندر ملازمت کرتا ہے، اس نے جو وہاں کے حالات بتائے، اس نے کہا اللہ رحم و کرم فرمائے، عیاشی بے پناہ وہاں پر ہوتی ہے، بے پناہ عریانیت اور بے حیائی وہاں پر ہے۔ اور اس شخص نے کہا کہ میں پیشے کے اعتبار سے ٹیلر ہوں، اور جب کبھی وہاں کے نوجوانوں کو عیاشی سے بچنے کے لیے میں کہتا ہوں اور اللہ کا ڈر ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کہتا ہوں یہ مت کرو، یا عیاشیوں کا جواب خدا کی بارگاہ میں تم کیا دو گے، تو فوراً جیب سے ریال نکالتے ہیں اور نکال کر کے بتاتے ہیں، دیکھو ہمارے پاس یہ کرنسی ہے، تمہاری کرنسی کے مقابلے میں ہماری کرنسی کی قیمت زیادہ ہے، ہمارے پاس مال ہے اس لیے ہم عیاشی کرتے ہیں، تم جلتے کیوں ہو ہم کو عیاشی کرتے دیکھ کر؟ وہ شخص کہتا ہے کہ وہاں کے لوگ کہتے کہ ہم عیاشی کرتے ہیں تو تم غریب ہو یا مزدوری کرنے کے لیے آئے ہو، تمہارے پاس دولت نہیں اس لیے تم عیاشی نہیں کرتے ہو، ہم کو عیاشی کرتے ہوئے دیکھ کر تم جلتے کیوں ہو، ہم سے حسد کیوں کرتے ہو، تم اپنا کام کرو ہمیں اپنا کام کرنے دے۔ آج ایسا ہو جائے، جب سوچ اتنی بودھی ہو جائے کہ نصیحت کی جائے تو نصیحت بھلا دی جائے، تو اللہ نصیحت کو فراموش کر جانے کے عوض کے اندر فوراً گرفت نہیں فرماتا، بلکہ اس فراموش کرنے والے پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، لو اور لو۔ گناہ کرنے والے پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ شخص نشے میں دھت ہو جاتا ہے، تصور کرتا ہے کہ میں اگر پاپی ہوتا تو مجھ پر اتنی نعمتیں کیوں نازل ہوتی، گویا میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک ہی ہے۔ اور پھر وہ انسان جب بالکل نشے میں مخمور ہو جاتا ہے، گناہ میں ڈوب جاتا ہے، اسے یہ یقین ہو چلتا ہے کہ اب مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، میں جو چاہوں وہ کروں، اب میرا کریم فرماتا ہے اخذناہم بغتتن فاذا هم مبلسون،
کہ جب وہ اپنے نشے میں مست ہو جاتا ہے جو نعمتیں اسے ملتی ہیں اس کے اندر وہ ڈوب جاتا ہے، اس کی خوشیوں کے اندر مست ہو جاتا ہے، تب میرا مولا اس کی ایسی پکڑ کرتا ہے کہ پھر اس کی پکڑ سے کوئی طاقت اسے چھوڑا نہیں سکتی اور وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اچھی طرح سے یاد رکھیں، جہاں جہاں بدکرداریوں کا ماحول بڑھے گا وہاں وہاں طوفان آئے گا، اور یہ دنیا تو فنا ہونے ہی کے لیے ہے۔ آپ ہو یا ہم ہو کب تک جیئیں گے؟ ہماری بنائی ہوئی عمارتیں کب تک باقی رہیں گی؟ ہمارا وجود کب تک باقی رہے گا؟ ہم یہ اسرار کو سمجھ نہیں پاتے، اس راز کو سمجھ نہیں پاتے۔ خدا کی بارگاہ کی حاضری کا تصور ذہن سے نکل چکا۔ میرا رب فرماتا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی، جو کچھ زمین میں ہے آسمان میں ہے سب فنا ہو جائے گا، اگر کوئی چیز باقی، کوئی ذات باقی رہنے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، عزت والا، عظمت والا، جلال والا تیرا رب، یہی وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، بہت اچھا عمل بتا رہا ہوں، اسے یاد کر لو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کی زبان سے سرکار نے سنا، رک گئے، رک گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگ، تو نے اس طرح سے خدا کو پکارا ہے کہ جو مانگے گا میرا مولا تجھے عطا فرما دے گا۔ عزت والا، جلال والا، کرامت والا اگر کوئی ہے تو صرف میرا پروردگار ہے، وہ جسے چاہے اسے عزت عطا فرمائے، اس کی ذات باقی رہنے والی ہے، کوئی باقی رہنے والا نہیں، وہی باقی رہے گا، رہے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، اسی لیے فرمایا گیا کہ اولیاء کرام علیہ الرضوان اللہ عز و جل کو اس کے اسم اعظم کے ساتھ اکثر پکارا کرتے، تو اس طریقے سے پکارتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، تیری رحمت سے ہم تجھ سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہی دلے رحمت و رضواں کو میں نے اکثر دیکھا کہ گاڑی کھول کر، جب گاڑی کا دروازہ کھول کر جب بیٹھتے، بسم اللہ شریف پڑھ کر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کبھی بیٹھے ہوتے اور بیٹھ کر کے اٹھتے تب بھی زبان پر یہی ہوتا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ میں آج تک حضرت کی زبان سے سنا تھا تو اس کو میں کوشش کرتا رہا پڑھنے کی، لیکن جب آج میں تفسیر پڑھ رہا تھا، اور کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کی تفسیر میں جب پڑھا اور اس میں جب یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کے اعتبار سے پکارنے کے فائدے جب میں نے پڑھا، تب میرا وجدان پکار اٹھا۔ ہم آج ان چیزوں کو ابھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کے ولی پہلے سے دیکھے ہوتے تھے اور اسی شان سے اس کریم کو پکارتے تھے، جب وہ پکارتے تھے تو اس کی رحمت ان پر نچھاور ہو جایا کرتے تھے۔ باقی رہنے والی ذات خدا کی ہے، اسے موت نہیں آئے گی، وہی باقی رہے گا، اور اسی لیے اللہ کے برگزیدہ بندے اسی کی محبت میں جیتے تھے۔ آپ نے کبھی سوچا خانہ کعبہ کا طواف کبھی بند ہوتا ہے؟ 24 آورز چالو رہتا ہے نا؟ جواب دیں، 24 گھنٹے تک لوگ کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں نا، کوئی مہینہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں طواف کعبہ نہ ہو رہا ہو. نماز کے وقت طواف کعبہ روک دیا جاتا ہے, جیسے ہی سلام پھیرا گیا کہ پھر طواف شروع, نہ رات کو بند نہ دن کو بند. اس لیے کہ جس کی بارگاہ میں لبیک کی صدا تم بلند کر رہے ہو وہ نیند سے پاک ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. یہاں ایک بات عرض کروں, اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے کسی نے آنکھ کی روشنی کے بارے میں سوال کیا کہ حضرت میری آنکھوں کی روشنی بڑی کمزور ہے اور بینائی کی کمزوری کی وجہ سے مجھے کافی دقتیں درپیش ہوتی ہیں, آپ کوئی عمل بتائیں جس سے میری بینائی مضبوط ہو جائے. تو اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا ہر نماز کے بعد, یعنی جو ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں ہر وقت کی, اعلی حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد آیت الکرسی کو پڑھو اور جب یہاں پہنچو ولا یعودہ حفظہما, تو فرماتے ہیں کہ اس سے 11 مرتبہ ولا یعودہ حفظہما آنکھوں کی تکلیفوں کو دور فرما دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, غزوہ خندق کے موقع پر مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں صحابہ کی پوزیشن کا جائزہ لیتا اور جب جائزہ لے کر کے پلٹا تو میں نے دیکھا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہیں اور سجدے میں یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم سرکار سجدے میں پڑھ رہے ہیں. مولا کائنات فرماتے میں سرکار کی زبان اقدس سے یہ سنا اور پھر میں نکلا کہ سرکار سجدہ اتنا طویل کیے ہوئے تھے کہ میں کچھ دیر انتظار کیا لیکن سرکار نے سر نہ اٹھایا, پھر میں نکلا میدان کا جائزہ لینے کے لیے. پلٹ کر جب آیا پھر سرکار کو میں نے دیکھا کہ سجدے میں یا حی یا قیوم ہی پڑھ رہے ہیں. کچھ دیر گزری کہ میں نے دیکھا کہ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کے لشکروں کو فتح عطا فرما دی. تو میں نے جانا کہ یہ فتح اس لیے میسر ہوئی کہ سرکار سجدے میں جا کر اللہ کو یا حی یا قیوم کہہ کر پکار رہے تھے. اے زندہ رہنے والے, اے قائم رہنے والے, اللہ کو یہ پکار اتنی پسند آئی کہ اس کے صدقے میں مولا نے کامیابی اور کامرانی عطا فرما دی. اس کی ذات ہی ہمیشہ رہنے والی ہے, اس کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے. اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو. اب آپ سے پوچھتا ہوں کتنے ساتھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو؟ سب چاہتے ہیں ماشاءاللہ, یقیناً اللہ سب کا خاتمہ ایمان ہی پر فرمائے, سوئے خاتمہ سے بچائے. اس لیے کہ جو جاتے وقت ایمان ساتھ لے کر کے گیا وہی کامیاب ہے, وہی کامیاب ہے. تو ایک عمل مولا کائنات نے بتایا, ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف اور 41 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھے اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اسی طرح سے روزانہ مغرب کے بعد 11 مرتبہ درود شریف اور 41 مرتبہ یا حی یا قیوم اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے, اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان ہی پر ہوگا انشاءاللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ طوفان ہمیں بتا رہے ہیں کہ میرا مولا طاقت والا ہے, میرا مولا قوت والا ہے. اور یہ طاقت کے جلوے دکھا دکھا کر مولا اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے, میرے بندو مجھ سے ڈرو, یہ میری قوت کا اندازہ لگاؤ. میں چاہوں تو پل کے جھپکتے آبادیوں کو ویرانے میں تبدیل کر دوں, ملبوں کے ڈھیر میں تبدیل کر دوں, تو اتنا بے خوف ہو چکا ہے کہ میرا ڈر تیرے دل سے نکل چکا، میری طاقت کا اندازہ لگا، اگر آج بھی تو نہ ڈرے گا تو میری پکڑ سے تجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اس کے ڈر کو دل میں جگا دو، اس باقی رہنے والی ذات سے اٹوٹ محبت کرو، بے پناہ محبت کرو، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، مولا کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے، اس کی محبت میں جینا، اس کی محبت میں مرنا، اس کے لیے سب کچھ قربان کرنا، یہ ایک مومن کی شان ہونی چاہیے اور مومن کی زندگی ہونی چاہیے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ العظیم، آج تک جتنے بھی گناہ ہوئے اس سے سچے دل سے توبہ کر لو تاکہ مولا کے عتاب سے بچ سکیں، اور سیلاب دنیاوی اور اس دنیاوی زمینی اور آسمانی ساری بلاؤں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے خوشی ہے کہ آج گزشتہ اجتماع کے مقابلے میں آپ زیادہ تعداد میں تشریف لائے ہیں۔ میں ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو ایچ ایس سی کے امتحان میں کامیاب ہوئے، اور امید کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ سے کہ ایس ایس سی کا جو ریزلٹ باقی ہے اللہ اپنے فضل و کرم اور اس کے پیارے محبوب کے صدقہ و طفیل اس ریزلٹ کو بھی امت مسلمہ کے لیے بہتر بنائے، اور اس ایگزام میں ایس ایس سی کے ایگزام میں بیٹھے ہوئے بچوں کو اللہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے انٹرنیٹ کے خاص ساتھی جو بامبے میں ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں اور ہفتہ واری اجتماع کو اپلوڈ کرتے ہیں اور دنیا کے دوسرے ملکوں تک اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جناب لیاقت بھائی، ان کی والدہ سخت علیل ہیں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے، دراز کی عمر بالخیر نصیب فرمائے، اور لیاقت بھائی کی والدہ کا سایہ ان پر دراز سے دراز تر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔